ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین کرام، لائی قصد کرام، دیگر مہمانان کرام، خواتین و حضرات، نہایت مختصر حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل اور حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر اور حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم محترم محمد رضی نیازی صاحب کے برادر گرامی محمد نعیم نیازی صاحب کے یہاں مجھے معلوم ہوا کہ معمول ہے کہ چاند کی 21 تاریخ کو ہر مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سے کچھ باتیں تو اس وقت میرے ذہن میں ہے آپ تک یا آپ کے گوش گزار کی جائے. جو آیت میں نے پڑھی ارشاد باری تعالیٰ ہوا تمام صحابہ کرام علی و رضوان کے لیے رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہیں وہ انعام اور اکرام دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. ذلک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی. تمام صحابہ اکرام علی رضوان اس کا مصداق، اس لیے آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ جب بھی کوئی عالم دین کسی صحابی کا نام لیتا تو یہ جملہ ضرور کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ہمارے علماء نے اس کو مکروہ اور سخت مکروہ لکھا کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لکھا جائے یہ بات ذہن میں رہے تاکہ کچھ مسائل بھی آپ تک پہنچ رہے. عمر آپ نے دیکھا کہ کتابوں میں کوئی مصنف یا مؤلف خالی ریل اور داغ نہیں دیتا, یہ خود آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد رضی اللہ عنہ کسی بزرگ کا نام لکھ کر کے رے اور ہاں لکھ دیا جاتا ہے, جس سے آپ کو سمجھ لیں کہ اس سے مراد رحمت اللہ تعالی. کسی اللہ کے نبی کا نام لکھ کر خالی عین لکھ دیا جاتا ہے, جس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ علیہ السلام. حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو کہیں صاف لکھ دیا جاتا ہے خالی, جس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے اس کو سخت ناجائز اور مکروہ لکھا کہ جب بھی کسی نبی کا نام لیا جائے تو علیہ السلام کہا جائے, اس سے اچھا سیرا علیہ السلام و سلام کہا جائے. حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو علیہ السلام بھی کہا جائے, اور حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جائے. پورے کتابوں کا ذخیرہ آپ نکالیے کہ جب بھی کوئی صحابی کسی روایت کو بیان کرتا تو آپ دیکھیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ درود شریف ضرور پڑھتے جب بھی حضور کا کوئی قول نقل کیا جاتا. تو اس لیے اس میں تمام صحابہ کرام علی رضوان شامل ہیں کہ رضی اللہ عنہم رضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. سب سے پہلے کچھ کہنے سے ہمارا اس تقریر کا مقدمہ سماعت فرمائے. صحابہ کرام علی رضوان وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھا, کہ ان میں کچھ طبقات ان کے فضائل و مناقب ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث شریف میں موجود ہیں, اور بعض قرآن مجید قرآن حمید کی آیات بھی اس پر شاہد. سب سے پہلے تو چار صحابہ کرام علی رضوان سب سے افضل, حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین. ان کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ان کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہتے ہیں, لفظ عشرہ کے معنی ہے دس, مبشرہ کا مطلب حضور علیہ السلام کو جنت کی اشارت دی. تو ان کے بعد میں دس صحابہ کرام علی رضوان جو ہیں یہ سب میں افضل, حسنین کریم ہیں یہ بھی افضل, پھر اس کے بعد بدری صحابہ کرام علی رضوان جن کی تعداد 313, جن کے متعلق فضائل و مناقب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل, اس کے بعد ان کی فضیلت, پھر بیت عقبہ والوں کی فضیلت, اور ان کی فضیلت بھی ہے جن کو بیت رضوان کہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہونے سے پہلے احرام باندھا, اور صحابہ کرام علی رضوان جن کی تعداد تقریباً 1500, سب نے احرام باندھا اور مکہ کی طرف چلے گئے. مکہ کے مضافات میں ایک وادی ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں, وہاں ٹھہرے. ٹھہرنے کے بعد چونکہ مکہ فتح نہیں ہوا, کافروں کا ان کے سرداروں کا سلوک حضور یا صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ درست نہ, تو پہلے کسی قاصی کو بھیجا جائے تاکہ ان سے وہ باور کرائیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, صرف عمرہ کریں گے, کعبے کا طواف کریں گے, صفا مروہ کریں گے, سر اٹھائیں گے اور چلے جائیں. حضور علیہ السلام نے پوری صحابہ کرام علی رضوان کی جماعت پر نظر ڈالی, اسے سفیر بنایا جائے جو حضور کی جانب سے ان سے ملاقات کر. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتقال حضرت عثمان پر پڑ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور نے اپنا سفیر بنایا اور مکہ بھیجا. مکہ جب بھیجا انہوں نے وہاں کے سرداروں سے مذاکرات کیے کہ دیکھو ہمارا کوئی ارادہ جنگ و جدل کا نہیں, ہم اور ہمارے نبی علیہ السلام خالی کعبے کا طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں گے, سر ہنائیں اور چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم تمہارے نبی علیہ السلام اور تمہارے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے جہلیت میں بھی مکہ کے بہت معزز مکرم مانے جاتے تھے. ان کو کافروں نے کہا کہ آپ تو کعبے کا طواف کریں لیکن حضور کو اجازت نہیں ہوگی آپ کے نبی علیہ السلام. اب اندازہ لگا لیجیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احرام مکہ مکرمہ سرداروں نے اجازت دی اور کعبے کا طواف کرے, اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا. 60 رحمتوں کے مستحق تو وہ ہوتے جو خانے کعبے کا طواف کرتے, 40 رحمتوں کے مستحق وہ ہوتے جو خانے کعبے کے سامنے نماز پڑھتے, اور 20 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو نہ طواف کرتے نہ نماز پڑھتے نہ تلاوت کرتے نہ درود شریف پڑھتے نہ کوئی دعا پڑھتے, کچھ نہیں, خالی کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے, وہ بھی 20 رحمتوں کے مستحق. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قلب و جگر میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر راسخ, فرما تم تو مجھے کعبے کے طواف کی اجازت دیتے لیکن جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو رکھو تمہارا کعبہ, میں تو کعبے کا طواف بغیر حضور کے نہیں کروں گا, اور کعبے کو چھوڑ کر یہاں آ گئے. پھر ایک لمبا واقعہ, وہ واپس آئے, پھر صلح حدیبیہ ہوئی وغیرہ وغیرہ. انہیں یہاں پہنچنے میں کوئی دیر ہو گئی, صحابہ میں کوئی چیمے گولیاں ہونے لگ گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے قتل کر دی. تو اب اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے بیعت کرنے لگے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تو مکہ کے لوگوں سے آخری وقت تک ہم جنگ کریں گے, چھوڑیں گے. سب بیعت کر رہے ہیں, تب سب بیعت کر چکے تو یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل کہ سب جب بیعت کر چکے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلم شریف کی حدیث کہ چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے یعنی میں نے ان کو بھیجا, تو اب یہ دیکھو یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا, میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں, اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. یہ اعزاز سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کسی کو میسر نہیں آئے. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقشے کو یوں بیان فرمایا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا اور حقیقت میں تو ہم نے اللہ کے دست سے قدرت پر بیعت کی, ید اللہ فوق ایدیہم اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست سے قدرت. تو کہا گیا کہ پھر ان کی فضیلت ہے جو بیٹھے رضوان والے ہیں. اس طریقے سے محترم اللہ صحابہ کرام رضوان کے فضائل, لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ حضرت شام الخلفاء راشدین یہ سب سے ان کی فضیلت سے زیادہ ہے. خدا کا نظام دیکھیے, جنہوں نے کہا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے, بہت اطمینان سے سنیں, اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے تو کیا دوسرے خلیفہ صدیق اکبر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہوتے, کیا عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہوتے؟ یہ نظام میں قدرت ہے کہ جو دنیا سے پہلے جانے والا پہلے وہ خلیفہ ہو, جو دوسرے نمبر پر جانے والا دوسرا خلیفہ بنا, جو تیسرے نمبر پر جانے والا اسے تیسرا خلیفہ بنا, جو چوتھے نمبر پر جانے والا چوتھا خلیفہ ہو, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے تقسیم ہے. لوگ عموماً اس معاملے میں بے احتیاطی برتتے, مگر آپ غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نظام. تو ان کی فضیلت ہے صحابہ کرام علی رضوان. اب آئیے, چونکہ یہ جلسہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے, چند باتیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان, ایک بحث بہت بیسن میں چل رہی ہے, ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر, ایک حدیث شریف میں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضور کے غلام تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر شریف سے 10 برس کی تھی, تو حضرت علی پہلے ایمان لائے. اب چاروں حدیث مختلف, بظاہر چاروں میں ایسا لگتا ہے کہ مخاصمہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. لیجیے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول سنیے, کتنی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر. ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ چاروں باتیں بالکل درست ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے, سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے, سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائے, سب سے پہلے زید ابن حارثہ ایمان لائے. چاروں درست ہیں حدیث پر. میں تفصیل اس کی یہ ہے, یہ کہا جائے کہ جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا, وہ صدیق ہے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا, وہ حضرت علی. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا, وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا, وہ زید ابن حارثہ. بالکل صاف ہو گئی کیسی تقریب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ اختلاف بالکل ختم ہو گیا اور ہر حدیث ہر روایت اپنی جگہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار سب سے پہلے ان بچوں میں ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پرورش اپنے ذمے لی اور پرورش کرنے والے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ان کی پرورش کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا, جو سب سے حضور علیہ السلام کی پیاری اور چہیتی بیٹی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی, ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے کیا. یا عموماً یہ بحث چلتی ہے لوگ جو دوسری صاحبزادیوں کی عظمت کو نہیں مانتے, عموماً وہ جو کہتے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیجیے. آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی جن کا نام فاطمہ. ہمارا مذہب کیا ہے, حضور کی چار صاحبزادی ہیں. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب, ان سے چھوٹی صاحبزادی حضرت رقیہ, ان سے چھوٹی جو صاحبزادی ان کے بعد جو صاحبزادی ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں وہ تھی, وہ تیسری صاحبزادی. چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صاحبزادی حضور علیہ السلام کی ہے, کیونکہ اگر چار صاحبزادی مانی جائیں ان کی تفصیل یہ ہے. حضرت زینب کا نکاح بقول شیخ موقی شاہ عبداللہ محدی دہلوی اپنی تحقیق مدارج نبوت بیان فرماتے ہیں, ان کا نکاح حضرت ابو العباس سے ہوا اور ان سے ایک صاحبزادی جن کا نام امامہ. مشکا شریف میں کتاب السناد میں حدیث شریف ہے کہ امامہ کھیل رہی تھی یا رو رہی تو حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود میں لے لیا. بعض فقہ بڑے فقیہ اس پر بحث کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ شاید اس زمانے کی بات ہے کہ جب نماز میں کچھ حرکت کرنا جائز تھی, اشارہ کر دینا یا بات کرنا, اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا. اب نماز میں نہ اشارہ کر سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ آواز دے سکتے ہیں, نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. یہ سب ممانعت ہو گئی اس بات کی. تو حضور علیہ السلام ان کو گود میں بھی اٹھایا, جن کا نام حضرت امامہ تھا. اب دیکھیے کیا چار صاحبزادیاں حضور علیہ السلام و سلام کی ہیں, اس کا ثبوت کیا ہے. میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے پتہ لگا حضور کے ایک صاحبزادی نہیں بلکہ چار صاحبزادی ہیں. پڑھیے قرآن مجید فرقان حمید, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے میرے حبیب علیہ السلام, جو بات تم سے ارشاد فرمائی جا رہی اپنی تمام ازواج سے کہہ دو, وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, وہ نساء المؤمنین ساری عورتوں سے کہہ دو. دیکھیے یہ کیا نام ہے, قل لازواجک, ازواج جمع ہے زوجہ کی, ساری ازواج سے کہہ دو. وہ بناتک, بنات جمع ہے بنت کی, اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کی آیت یہ ہوتی, قل لازواجک و بنتک, میرے محبوب یہ بات اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹی سے کہہ دو. تو قرآن کی نص سے پتا لگا حضور کی بیٹیاں بھی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ کی فضیلت یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ تینوں صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہوئی اور اعلان نبوت کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی. اب یہ اعزاز حضرت فاطمہ کو حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی جو سب سے چہیتی بیٹی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی پرورش بھی کی, اور اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت علی سے کر دیا. اب آپ حدیث کی کتابوں جہیز سمجھ, حضور علیہ السلام نے جہیز کیا دیا؟ اللہ اکبر. آج جہیز کی لات میں لوگ مبتلا تو اس کو دیکھ کر کے آدمی حیران. ایک بان کی پیلی ہوئی چار پائی, ایک مٹکا, دو چار اور ضروری چیزیں, سادہ بستر. آج آپ کسی شادی اگر دے تو داماد آپ کے سر پہ کھڑا پھوڑ کر کے بھاگ جائے, کہے گا جی کیا یہ ہے اس کا سامان؟ اللہ اکبر, ایک بہت بڑی دعوت ہماری نکل گئی. اور آپ اگر آداد و شمار پڑے ہندوستان کی بی بی سی کی رپورٹ بتا دو, ایک سال میں جہیز کی لانت سے تنگ آ کر تقریباً 50,000 سے زائد خواتین ہانسی لے کر کے مر جاتی ہیں ہندوستان میں جن کی شادیاں نہیں ہو. یہ الٹرا ساؤنڈ جب سے نکلا بھائی بہت اچھی, بڑی اچھی بات, آدمی کے اندر کی ساری کیفیت کو بتا دیتا, بیماری کو بتا دیتا. اب تو الٹرا ساؤنڈ کا حال یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی بتا دیتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. ابھی تو وہاں بھی یہ کہتے رہے کہ یان و محافل آرام, کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا, اگر یہ ہوگا تو شرک ہو جائے, سمجھے. اب لگاؤ فتوا الٹرا ساؤنڈ پر کہ اتنا بڑا شرک ہوا کہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا کہ جناب لڑکا ہے یا لڑکی. اور ہماری حدیث میں سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, حضور کا مقام تو بہت بھلا, صدیق اکبر جب وصال ہوا تو آپ نے اپنی جاگیر کو اولاد فرما میرے انتقال کے بعد یہ میری جاگیر تقسیم کرنا, اس میں ایک لڑکے کا نام زیادہ بتا. تو آپ کی جو اولاد تھی انہوں نے کہا حضور ہم کو اتنے بھائی اتنی بہن, یہ ایک بھائی کا بھی اضافہ کر کے اس کا حصہ بھی بتائیں اس کو ملے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرما میرے وصال کے بعد میں میری اہلیہ کہ یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا یہ اس کا حصہ ہے. وہ یعلم ما فی الانام, ماں کے پیٹ کی خبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. تو آپ گویا ملاحظہ فرما سکتے, تو ہندوستان الٹرا ساؤنڈ میں اگر لڑکی آ گئی, وہ لڑکی کو جس کو کہتے ہیں انگریزی اس کی آپ بنا دیجیے اس خاطے ہمارے کم سے کم 50,000 سے زائد کیس ہوتے بچیوں کو مار دیا جاتا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیدا ہو. تو جناب جیز کا آپ ذرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جیز دیتی تو انہوں نے کیا دیا جیز, اور حضرت علی نے قبول کیا. اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد میں آپ نے گلاس میں پانی لیا, اور پانی لینے کے بعد کچھ دعا پڑھی اس پر, اور دعا پڑھنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر اس طریقے سے کیا, اور کرنے کے بعد فرمایا میں نے انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا. صاحب اب لیجیے جو دوسرا سلسلہ شروع ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی محمد کرم وباریک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان سے تین اولاد حضرت امام حسن امام حسین یہ ہو یاد, اور ایک صاحبزاد, تین اولاد سے ہوں, ان کی فضیلت بھی سنی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بھوکی, حضور جب گھر تشریف لائے تو چہرے سے ملاحظہ کرتا ہے کہ بھوکی. حضور علیہ السلام سے انہوں نے بھوکی شکایت کی, کہا حضور میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا. حضور علیہ السلام والسلام نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھا کر کہا بیٹی میں نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا, حالانکہ میں اللہ کا نبی, 7 دن سے کچھ نہیں. کیا بیٹی تو اس بات کا راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نوجوان خواتین کا سردار بنا دیا ہے جنت کا, جنت کی بشارت دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام خواتین کی تم سردار جنت میں جتنے خواتین, بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں نے حضرت جبریل امی کے کہنے پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور فاطمہ کے معنی جنتی کے رکھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انو کی فضیلت کا ملاحظہ فرمائی, حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہیں, سب کو جمع کیا جائے تو بہت طویل مضمون ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں پر اتنی شفقت کرتے کہ علامہ عبد الرحمان صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزهت المجالس اس حدیث کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر دیکھا دونوں بچے رو رہے. فرما بیٹی یہ کیوں رو رہا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیاس لگ گئی تو گھر میں پانی موجود نہیں. حضور علیہ السلام نے بڑے صاحبزادے کو لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی. وہ زبان چوسنے لگے. ظاہر بچے چھوٹے جب ہوتے ہی کوئی چیز منہ میں دے چوسنے لگ جاتی. وہ چوسنے لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاح ہو دوسرے بیٹے کو اپنے گود میں لیا انہیں بھی اپنی زبان منہ میں دے دی. وہ بھی ان کی زبان چوس کر سیراب ہو گئے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں وہ کمال اللہ نے دیا کہ پیاسے بچے اگر اسے چوسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیراب کر دیتا. اور ایک حدیث شریف میں جس کو مشکات میں حضرت امام حسن حضور علیہ السلام کے کندھے پر سوار کے جا رہے کسی صحابی کی نظر پڑی انہیں بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ اے صاحبزادے بڑی عمدہ سواری پر سوار کتنی شاندار سواری پر سوار. حضور نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ سوار کو بھی تو دیکھو کتنا پیار ہے. اس کا اندازہ لگائی حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی جو حسنین کریمین کے ساتھ تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور علیہ السلام کی چھے. ایک حدیث شریف میں ہے جب حضور علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے جائے تو سب سے ملنے کے بعد میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر اس کے بعد تشریف لے گا. اور جب شہر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لاتے ان سے دل کر کے پھر گھر جاتے. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ جب حضرت فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے ہاتھ کو بوسا بھی دیا کرتے شفقت اور مہربانی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے شوہر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ اندازہ لگائی کہ جب حضور علیہ السلام کسی بڑ جلال میں ہو کسی آدمی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی حضور علیہ السلام سے تو پوری جماعت صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی مخاطب نہیں ہو سکتا تھا حضور علیہ السلام. جب حضور علیہ السلام کسی پر نظر ناک ہوتے یا جلال ہوتا تو سوائے حضرت علی کے کوئی شخص جو ہے وہ حضور علیہ السلام السلام سے کلام نہیں کر سکتا تھا. اب آئیے اور آگے چلیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے فرماتے ہیں یہ ہو چیزیں فضیلت. فرما حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. پہلے ہم نے بتایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت. فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. بعض حضرات جو صحابہ کرام کے رضوان میں مخاصمت پیدا کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں ان کو اس حدیث سے رخ لینا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ایک تو عبداللہ ابن مسعود کی ہے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث. حضرت صدیق اکبر فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے. مجھے بتائیے اگر کوئی مخاصمت ہوتی کیا ابو بکر صدیق یہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا جو ہے وہ عبادت. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام علی رضوان میں اور حضرت علی میں کتنا رب تھا کتنی محبت تھی. صرف اس کا اندازہ ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کی روایت سے لگائیے کہ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا. اس زمانے کا کوئی بہت ہی ترقی یافتہ کوئی ملک تھا وہ فتح ہو. یہ بجلی وغیرہ تو زمانے میں نہیں مگر اس زمانے میں لالٹین اور یک دیکھا ہوا آپ نے وہ ہوتے تو اس میں بڑے بڑے جناب فانوس یہ مال غنیمت میں سے آئے. آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کیا کیا تو فانوس کو لالٹینوں کو جو بہت ترقی یافتہ ملک تھے مسجد نبی میں ان کو روشن کیا. جب مسجد نبی میں روشن کیا تو مان حضرت علی مسجد نبی میں آیا اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ہماری مسجد میں اتنی نورانیت کیسے اتنی روشنی کیسے اور ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا. کسی نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روشن کیا. حضرت علی فرما اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا. اس حدیث سے ہمارے علماء نے اس کا جواب نکالا کہ مسجد میں چراغاں کرنا جو عام طور پہ آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چراغاں کرنے سے کیا فائدہ. تو مسجد میں چراغاں کرنے کا مطلب خود حضرت علی سے پوچھے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی قبر کو اللہ ایسا روشن کر دے جنہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا. تو مسجد کو روشن کرنا اپنی قبر کو روشن کرنے کے مترادف. سمجھے. اب بتائیے اگر ان میں مخاصمت ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے آپس میں کتنی انسیت اور کتنی پیار محبت. اب ان کے فضیلت میں آئیے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اس کی پوری تفصیل یہ کہ نماز اثر پڑھی. حضرت علی نے نماز اثر نہیں پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو اقدس پر حضور سر رکھ کر سو گئے. بڑا ایک بہت بڑی بحث اس مسئلے پر. جب سوئے تو علماء نے لکھا کہ وہی کا عالم وہی آ رہی. حضور سوتے رہے, وہ حضور سوتے رہے, حضرت علی بغیر ہے اور نماز اثر رقم جا رہا. بالکل سورج غروب ہونے پر جب بھی حضور بیدار نہ ہو, بالکل سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو حضور علیہ السلام و سلام اٹھے. اٹھتے ہی پوچھا علی تم نے نماز اثر پڑھی؟ کہا حضور نہیں پڑھی. ہماری اردو میں اس کا ترجمہ یوں کر لیں, اچھا اب بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ کہا وہ کہا کہ حضور جب آپ کی نیند پہ پڑھوائے تو قضا کیا مانے؟ تو قضا کیا مانے رکھتی بلکہ ادا پڑھوائی. تو دیکھیے اس حدیث شریف کو اکابر علماء نے لکھ کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حنفیوں کے بہت بڑے امام صاحب تحوی یہ درس نظامی میں ہمارے یہاں فقہ حنفی کی کتاب جو پائی جاتی بڑی عظیم وہ تحوی شریف. بلکہ ہمارے علماء مدرسی یہ کہتے ہیں اگر تحوی شریف نہ ہوتی حنفیوں کے یہاں تو شاید فقہ حنفی بانج ہو جاتی. مان کا تب امام سمجھتے ہوں گے اردو میں. اتنی عظیم کتاب صاحب تحوی کہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز جو آج جس کو اسپین کہتے ہیں پرانا اس کا اندلس کے قاضی القلا یہ اپنی کتاب و شفا میں کہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا حضرت علی کی نماز چلی گئی تو حضور علیہ السلام والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا انہوں نے اپنی نماز اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قربان کی. سورج کو واپس لوٹا دے. اللہ اکبر شاہ عبداللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور در و دیوار پر دھوپ چمکنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز اثر ادا فرمائی. اس پر بعضوں نے اختلاف کیا یہ کیسے ہو سکتا کہ جناب ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. مودودی صاحب نے بڑا زور لگا کر یہ بتایا کہ یہ معاملہ بالکل غلط بالکل درست نہیں ہے کہ سورج لوٹا. سورج ڈوبنے کے بعد کیسے لوٹے گا؟ مودودی صاحب کے رسائل و مسائل میں اس کا انہوں نے رد کیا لیکن وہ شاید ان کے مطالعے میں نہیں رہا ہوگا. علامہ ابن حجر مکی جیسا محدث نقل کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح. علامہ تحاوی صاحب تحاوی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شاہ عبداللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کچھ مدار نبوت میں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ واقعی سورج لوٹا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بری رحمت اللہ علیہ فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھیر نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا اور دھوپ چمکنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز اثر ادا فرمائی. اب میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا آپ سے پوچھتا ہوں. یہ بتائیے ادھر تو اللہ کی نماز اور ادھر حضور علیہ السلام کی نیند. اگر عام آدمی سوچے وہ کہے چلو اٹھا دیا جائے تاکہ نماز تو کم سے کم بچ جائے. اصل میں اللہ کی اطاعت ہے حضور کی اطاعت کرنا. اس لیے فرمایا اطیع الرسول اطیع اللہ اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ اس کے رسول اور جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو دیکھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت نے نماز اثر چھوڑ دی اور نماز اثر چھوڑ کر حضور کی اطاعت کی تاکہ حضور کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی بندگی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرض ہیں اصل اصول بندگی اس تاج رکھتی حقیقت میں جو غلامی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب. ایک موقع تو یہ تھا کہ سورج ڈوبا اور واپس آیا
اب آئیے ایک حدیث اور سننی بڑی کئی حدیث ہیں, اس میں تلخیص ہم بتاتے ہیں. حضور علیہ السلام معراج شریف سے آئے, آنے کے بعد حرم شریف میں کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا کہ میں رات شب معراج پر گیا اور رات ہی رات میں مسجد اقصیٰ گئے بیت المقدس اور رات ہی میں واپس آ گیا. جب یہ بات بیان کرنے لگے لوگ کہکا اور ٹھٹھا اور تمسر کرنے لگے, کسی نے دو چار آدمیوں نے طے کیا کہ بھائی سب سے پہلے اسے برگشتہ کیا جائے جو حضور علیہ السلام کے زیادہ ماننے والے ہیں. ایک گروہ نکل کر صدیق اکبر کے پاس گئے, دروازے پہ دستک ہوئی, نکل گیا یا ابوبکر, جی فرمائیے کیا مسئلہ, آج معلوم ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آج تو انہوں نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور واپس بھی آیا. بھلا یہ کام کوئی ایک رات میں ہو سکتا؟ چونکہ یہ قافلے ان کے جاتے تھے کئی دن میں وہاں پہنچتے تھے, کہاں جناب مکہ شریف اور کہاں جناب بیت المقدس, تو بہت قریب سفر. کہا دیکھو اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا؟ صدیق اکبر کا ایمان دے کے فرما چاہیے بتاؤ کہ یہ بات تم نے حضور علیہ السلام سے سنی؟ نے کہا جی بالکل ہم نے سنی. فرما اگر حضور نے یہ بات کہی تو میں تصدیق کرتا ہوں حضور گئے بھی ہو. پہلے ایمان لائے, تصدیق کی, پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے بتائی صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, کہا یا رسول اللہ آپ تو بیت المقدس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں میں آسمانوں پر گیا ہوں تو تب بھی میں ماننے کے لیے تیار. کہا ابو بکر بات یہی ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں, سدرا پر گیا ہوں, جنت میں گیا اور عرش آلہ پر گیا, لامکاں گیا اور وہاں سے واپس آیا. سبحان اللہ, تو صدیق اکبر نے یہ بات ان کی گویا مان لی اور بڑے ہیلو حجت کے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. بعض لوگوں نے کیا کیا, کہنے اچھا کچھ علامت بتائیے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیت المقدس جو آپ گئے مسجد اقصی, مسجد اقصی کی سیوڑیاں کتنی, اس کے در کتنے, اس کے دروازے کتنے, اس کی کھڑکیاں کتنی, مجھے بتائیے. کل میں جا کر کسی جگہ یہ کہوں کہ جناب رات میں محمد نعیم نیازی صاحب کے پاس میں جلسے میں گیا اور حضرت علی کی شان میں تقریر کی اور یہ ہوا وہ ہوا اور پھر رات ہی میں واپس آ گیا, کوئی مجھ سے پوچھے نہیں 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 آپ غلط کریں غلط کریں. کیوں کہنا چاہیے بتائیے سیڑھیاں کتنی تھیں جب آپ چڑھ کر کے گئے؟ سیڑھیاں گننے کے لیے گیا تھا میں, واپس کرنے کے لیے. کسی مسجد میں آپ گئے جی میں نے بہت سال مسجد میں آج نماز پڑھی, اب وضو کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ وضو کی ٹونٹیاں کتنی, کھڑکیاں کتنی, دروازے کتنے؟ کیا دروازے اور کھڑکیاں گننے کے لیے جائے؟ رب کریم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ میرے حبیب کو ستا اور مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں. جبریل امی کو بولا تھا جبریل آؤ پورا بیت المقدس اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے.
سبحان اللہ,
جبریل امی نے پوری مسجد اقصی اٹھا کر کے حضور کے سامنے رکھ دی. انہیں فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے, کہا کتنے دروازے؟ فرمایا کتنے دروازے, کھڑکیاں کتنی؟ اتنی کھڑکیاں. پوچھو اور کیا پوچھنا تھا؟ سب کے سب لاجواب ہو کر بڑے صحیح لوگ خواہش ہوئے اور حضور علیہ السلام نے تمام تفصیل بیان کر دی. اس کے بعد کسی صاحب نے پوچھا اچھا کچھ راستے کی علامت بتاؤ. حضور نے اپنے حساب سے تخمینہ سے یہ بتایا کہ ایک قافلہ ہے جس کو میں نے راستے میں دیکھا اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے اس کی علامت یہ ہے. لوگ چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لوگ گئے مضافات مکہ میں جہاں باہر سے قافلے مکے میں داخل ہوتے ہیں وہاں جا کر کے کھڑے ہوئے انتظار کرنے لگے. خدا کا کرنا بھی تھی کہ راستے میں اس قافلے کہیں اونٹ گم گیا, وہ اس کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرنے میں دیر ہو گئے, اگر اس تخمینے کو لگائیں تو سورج تو ڈوب جانا چاہیے, لیکن رب کریم فرما چونکہ میرے حبیب کے دم سے نکل گیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ارشاد کی تکمیل کے لیے سورج کو روک دیا. اس وقت تک غروب نہیں ہوگا جب تک کہ پیارے مصطفیٰ ارشاد کے مطابق قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے. تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی شان آن بان, جن کے لیے سورج لوٹایا گیا, جن کے لیے سورج کو کھڑا کر دیا گیا کہ وہ جناب اس وقت تک نہیں غروب ہوگا جب تک کہ وہ قافلہ داخل نہ ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی اطاعت و فرما برداری کی کہ حضور علیہ السلام کی نیند پر اپنی نماز قربان کر دی. اللہ اکبر. تمام جتنے بھی غزوات سب غزبوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل کے سوائے غزب تبوک کے. یہ غزب تبوک تھا, اس میں حضرت علی کو فرمان کر تم مت جاؤ, بال بچوں میں رہو, اور مدینہ شریف کا ان کو حاکم متعین کیا کہ میں یہاں اور تم یہاں امیر متعین کر دیا. اس زمانے میں صحابہ کرام جان نہیں چھڑایا کرتے تھے جنگ اور جلد سے یا جان دین میں شہیدوں نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت افسودہ ہو, حضور آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور جان لڑاتا کافروں سے جنگ کرتا. حضور علیہ السلام نے تسلی میں کیا ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث سنیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے دربار میں ویسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام, تم ہارون علیہ السلام کی طرح میرے دربار میں. فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور تم اللہ کے نبی نہیں ہو, لیکن یہ تمہاری فضیلت ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام ہے اس طریقے سے تم میرے ساتھی ہو. اس لیے حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی اور فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. یہ فیصلہ حضور کے زمانے میں ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کے بعد ڈالڈا بناسپتی جتنے نبی آتے رہے, آپ دیکھیے چلتے رہے, گاڑی چل رہی ہے جناب, اور ہر دور میں مسلمان ان سے نمٹ رہے ہیں, ہر دور میں جناب ان کا تعاقب کر رہے ہیں مسلمان. اور اگر میں ان کی داستان بیان کرنی شروع کر دوں تو ظاہر ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں میرے پاس, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مرزا غلام احمد کی حقیقت الوحی پڑھنے آپ ایک کتاب, اوف کیا کہتے ہیں, وحی کا عالم تھا, مرغا دیوار پر بیٹھا ہوا, مرغے نے مجھ سے کہا پھر وہی مسٹر مرزا, مرزا صاحب کہاں جانے کا پروگرام, یہ وہی آ. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعے کہنے کے وہی آئی کہ تائی آئی. میں نے کہا میری نہ کوئی سگی تائی نہ کوئی رشتے کی تائی, یہ الہام میری سمجھ میں نہیں آیا. تو دعا کی لا ہوا کہ تار آئی, تو میں سمجھا کوٹی کے گرام یا تار آنے والا ہے. اللہ اکبر. اس قسم کی بے شمار معاملات آپ اس کے دیکھیے تو کہیں بھی آپ کو کوئی بات نظر نہیں آئے کسی قسم کی بھی. اللہ اکبر. ایسا شخص گرداسپور کا رہنے والا, اعلیٰ حضرت لکھا مغل بچوں اور گرداسپور میں پیدا ہوا, انگریزوں کے بھتے سے پلا اور ہمارے سرکار کے منہ لگ رہا کہ میں نبی. اللہ اکبر. تو جتنے لوگ پیدا ہوئے حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام نے یا تو سب کو قتل کیا, کسی کو نہیں چھوڑا, اور ایک شخص جس کا نام تھا جناب اسود انسی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کو متعین کیا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے. چناچن وہ گئے تو بڑا لگے, اور ان کے ساتھ وہ گئے, اس کی بیوی مسلمان, شوہر تو نبی بن گیا ہے معاذ اللہ, اس کی بیوی مسلمان. اب یہ جب گئے قتل کرنے کے ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اس کی گردن پکڑ کر اتنی زور سے موڑی کہ اس کا یہ گردن کا مٹکا ٹوٹ گیا, اور پکڑ کی زور سے اور خڑ 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 کرنے لگا. اس کے جتنے محافظین تھے وہ بھاگ کر کے آئے, بیوی چونکہ مسلمان ہے انہیں کیا ہوا, وہی آ رہی بلا غلط مت کرو, وہی آ رہا. اور جب مکمل اس کی جان نکل گئی تب وہ صحابی وہاں سے نکل کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ کا کام میں نے تمام کر دیا, تو جھوٹوں کا کام تمام ہی ہوا. محترم حضرات, تو فرمایا کیا علی اس بات پر راضی نہیں, تم میرے دربار میں ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے. فرق یہ ہے تو اللہ کے نبی تھے, تم اللہ کے نبی نہیں ہو. تو حضور کی جانب سے امیر مدینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے, اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا, اور تمام رسبوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب آئیے ذرا خیبر کا معاملہ لیں. قلعہ خیبر دیواریں آج بھی موجود ہیں, نجدیوں نے بڑا کمال کیا, حضور علیہ السلام کے جتنے آثار ہیں سب مٹا دی, اور یہودیوں کے جو آثار ہیں اپنے والد گرامی کے سب پر خرا رکھتے کہ کوئی قریب نہیں جائے گا. باڑ لگی ہوئی اس طریقے سے کہ یہ اس کی حفاظت, جیسے آپ دیکھیں آثار قدیمہ میں ایک باڑ لگی ہوتی ہے تو کوئی قریب نہیں جائے, اس کی حفاظت یہودیوں کا قلعہ اب تک انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا. یہ جو قلعہ سامان کا رکھا ہوا ہے ان کا جو بادشاہ تھا ملک عبد العزیز اس کے گھوڑے کی زین گھوڑے کی لگام اس کا وہ 1000 باندھنے کا کپڑا وغیرہ تلوار ہے یہ ساری محفوظ رکھی ہاں کوئی نشانی اگر نہیں چھوڑی حضور علیہ السلام کی کوئی نشانی نہیں چھوڑی جنت البقیع کو مسمار کر دیا مجھے بتائیے اب آپ ایک مختصر میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی ایک مولانا ہو حافظ ہو قاری ہو سنی صحیح عقیدہ ایک دن آپ کے ساتھ چلے جائیں چلو بھی آج قبرستان چلتے فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ نے کہا مولانا یہ ہماری اماں کی قبر ذرا اس پہ یوں فاتحہ پڑھو اس نے قبر پہ لات مار دی آپ پیچھے نماز پڑھو گے وہ کبھی آئے گا تو دعوت کرو وہ کبھی رشتہ لے کر کے آئے تو کیا رشتہ دو ارے تمہاری والدہ کی قبر کی توہین کر دی تو آپ تو ذاتی معاملے میں اس پر کتنے غضبناک ہوں اس سے بات تک کرنا گوانا نہیں کرتی جنہوں نے ہماری اماں کی اماؤں کو قبروں کو مسمار کر دیا بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو قبروں کو مسمار کیا بلکہ یہ کہتے تھے کمبت گنبد خضرا کو سنن اکبر کہتے سب سے بڑا بت ہے اس کو بھی مٹائیں گے مگر اللہ کا کرم یہ ہوا گنبد خضرا کو نہیں مٹا سکے باقی ساری نشانی مٹا دیا آپ جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جتنے بھی شہداء بہت ہیں جنہوں نے جانی دی کوئی قبر نظر آتی کوئی سلسلہ وہاں نظر آتا حالانکہ اسلام کو زندہ کرنے والے یہ لوگ ہیں حضرت حمزہ کے قاتل تھے حضرت وحشی جو بعد میں ایمان لے آیا جب قتل کیا ہندانا ان کا کلیجہ چیرا بوٹی نکال کر دل کو ایسے چڑھا کلیجے کی بوٹیاں بنا کر ہاں ڈالا اپنے گلے اور حدیث شریف میں کہ حضرت حمزہ کا حضور اتنا روئے اتنا روئے اس سے پہلے کبھی کسی کے جنازے پر نہیں روئے اور عالم یہ تھا کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو کفن اتنا تھا کہ سر کو ڈھکا جا تو پیر کھل جاتے پیروں کو ڈھکا جا سر کھل جاتا تھا ایک ایسا بھی دور اسلام پر تھا محترم حضرا تو آج انہوں نے کیا کیا بدر کا میدان دیکھیے آپ کبھی جانا ہو میں گیا ہوں جانا ان کے یہاں منع ہے لیکن کسی طرح ہم پہنچ گئے تو صرف ایک جگہ ہے کہ بھائی یہاں بدری صاحب ہیں ایک مینار پر نام لکھ دیے گئے کسی کی قبر میں سب مسمار کر کے اس کو میدان کر دیا گیا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کی بنیاد ان کو تو سب کو باقی رکھنا چاہیے آپ کو ساری تاریخ کو کہ یہ کتنے اکابر کیسے لوگ تھے یہ 14,000 کہ جنہوں نے کفر و اسلام کی سب سے بڑی جنگ لڑی کہ سب کو انہوں نے مسمار کر کے رکھ دیا ہر بات دوسرا وہ اختیار کر گئی ان حضرات کے یہاں یہ ساری چیزیں گویا منع اور ساری چیزوں سے انہوں نے اب بچنا اور پرہیز کرنا عزیزان گرامی شروع کر دیا قلعہ ہے بہت مضبوط قلعہ ہے یہودیوں کا پہلے گھر پہ کئی حملے کیے لیکن ناکام اس زمانے میں قلعے کا دروازہ بند کر دے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس بلکہ کوئی اعلان نہیں تھی گولا یا بارود قسم کی کہ کوئی دیوار پر مارا جائے تو دیوار گر جائے دروازے پر مارا جائے تو دروازہ ٹوٹ جائے پودے داخل ہو جائے کوئی ایسا ساز و سامان نہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہو اور رسول سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہو ایسے کے ہاتھ میں الگ دوں گا اب بتاز بشریت کتنے دلیر بہادر صحابی ہر ایک سمجھا شاید شاید مجھے جھنڈا ملے شاید مجھے جھنڈا ملے اللہ سب انہوں نے فرما کبھی کہا حضور انہیں آنکھوں میں چشم ہو گیا ایک بیماری ہوتی جس میں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے آنکھوں میں چشم اس کو کہتے ہیں طب میں ان کو آنکھوں میں چشم ہو گیا فرما بلا ان کو بلا کے لانے کے بعد حضور نے اپنا لوہا پہ دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں اور جھنڈا حضرت علی کو دے دیا حضرت علی لے کر گئے وہ فاٹک جسے وہ بند کر کے اور مسلمانوں کے حملے کو ناکام کر دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پورا فاٹک اکھیڑ اور اکھیڑنے کے بعد اس طریقے سے لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس کے اوپر سے فوج قلعے میں گھس گئی اور آنن فانن میں محترم حضرت قلعہ خیبر فتح ہو گیا اور فتح ہونے کے بعد ابن کثیر کی روایت بھی نہیں دوسرے مورخی نے لکھا کہ اس جنگ کے بعد اس فاٹک کو جب اٹھایا گیا تو 40 آدمیوں نے اسے بمشکل گھٹنے تک اٹھایا جسے حضرت علی نے ڈھال بنا لیا تھا اتنے جرت اور اتنی طاقت اللہ انہوں نے عطا فرما دی تھی غرض یہ حضرت علی کے ساتھ سازش ہوئی بہت طویل بات ہے عبداللہ بن سبا بنیادی طور پہ یہودی تھا یہ خارجی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگ گئے جب یہودی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو بھی اس نے اپنا کام دکھایا، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمان نامی ایک شخص نے اس طریقے سے قتل کیا کہ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جناب آپ راستے میں چلتے لوگوں کو اٹھاتے ہو، چلتے چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، اینڈ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے وار کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 19 تاریخ کو یہ وار ہوا اور 2 دن آپ زندہ رہے اور 21 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد اب معاملات بڑے مختلف. آپ کو کہاں دفنایا گیا؟ اس میں علماء مختلف. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھا، حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جسم کو اونٹ پر رکھے اور اونٹ پر رکھ کر چھوڑ دے جہاں وہ جائے. ایک روایت یہ ہے کہ نجف اشرف جہاں اس وقت حضرت علی کا مزار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی مزار ہے. ایک روایت یہ ہے کہ کوفے کے گورنر ہاؤس میں آپ کو دفن کیا گیا اور اس کے بعد میں وہاں سے نکال لیا گیا، نقل مکانی ہوئی، اس لیے کہ خارجی اتنے خبیث تھے کہ حضرت علی کے جسم کو نکال کر ہو سکتا ہے اس کی کوئی تذلیل کر کے نکال لیا گیا. ایک روایت یہ کہ یہاں سے نکالنے کے بعد مدینہ شریف میں جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا. ایک اور بات سن لی، لطیفے سے کم نہیں ہے، افغانستان کو علماء یہ کہتے ہیں، افغانستان کی خبروں آپ نے دیکھا یہ خبر آتی ہے مزار شریف، ایک پورے ضلع کا نام مزار شریف، کہتے ہیں جب اونٹ پر حضرت علی کا جسم رکھا گیا تو وہ کوفے سے افغانستان پہنچا. تو افغانستان میں جس ضلع کا نام مزار شریف ہے بہت عالیشان مزار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں بنا ہوا ہے. ہمارے عموماً مشاہد یہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف جو ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. اور عزیزان گرامی آخری بات میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مجھے 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے، بلکہ 1 گھنٹہ ہونے والا. ایک آخری بات میں عرض کروں، صحابہ کرام علی رضوان میں جو آپس کی مخاصمت تھی نا، کبھی اس میں کلام نہ کیا جائے. کیوں؟ کہ بہت گہرا مطالعے کی ضرورت ہے. اگر مطالعہ آپ کا درست نہ ہو، خدا نہ خاصہ کو بے ادبی کا لفظ صحابہ کرام بھی نہیں کر. اس لیے میں نے آئے گی پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے متعلق کچھ نہ کہا. حضور علیہ السلام کے ارشاد، خبردار میرے صحابہ کرم رضوان کے بارے میں سمجھ کر کے بولنا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ کسی نے پوچھا کہنے لگے کہ یہ جو صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد؟ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا، کیا ہم اس فوج میں تھے؟ ہماری تلواریں چلیں، ہمارے گھوڑے دوڑ، ہمارے بھالے چلے؟ ان کا نہیں. فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھا. آخری بات یہ، شاہ عبداللہ محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عقائد پر ایک کتاب ہے، وہ فقیر کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جس کا نام ہے تکمیل الایمان. اس میں حضرت علی کا یہ قول موجود، سبحان اللہ، حضرت علی کی قبر پر اللہ رحمت الرحمان سے کرتے ہیں. ایک شخص آیا، عمر آپ دیکھا لوگ غلط فہمی پھیلاتے رہتے ہیں، ایک شخص آیا کہنے لگے، علی رضی اللہ عنہ یہ بات تو بتا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوں؟ 2.5-3 لاکھ مرمبین پر اسلامی حکومت پھیل گئی. پھر فاروق اعظم آئے، کتنی فتوحات ہوئیں کہ قیصروں کی سر فتح ہو گئے، بغداد، عراق یہ فتح ہو گیا، بصرہ فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، کتنی فتوحات ہوئیں؟ ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مرمبین سے زیادہ سلطنت جو اسلامی تھی اس نے سب 22 لاکھ مربامین سے بھی زیادہ. بازوں نے کہا کہ 27 لاکھ مربامین. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رضی اللہ عنہ بحری جنگیں، لوگ شپ میں جاتے اور پوری پوری حکومتوں کو اسمیز کر کے آ جاتے. فاروق اعظم کشتی پر جنگ لڑنے کے قائل ہیں، ان سے کہا گیا بحری جنگ لڑ. تو ابن کثیر امام سیوطی نے لکھا کہ پہلے فاروق اعظم نے کہا کہ میں وہ سواری دیکھوں جس سے جنگ کرے. وہ کشتی پر گئے، جب کشتی ادھر ادھر یہ ہونے لگی، پانی میں ڈولنے لگی، فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کہ کشتیوں پر جنگ کی جائے، مجھے اس میں خطرہ زیادہ لگا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے بحری جنگیں ہوئی، بہت اسلام پھیلا. کہاں تک؟ تو سب تفصیل کرنے لگے، آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا. معقول اعتراض تھا، آپ کے زمان میں کچھ نہیں ہوا، آپس کی جنگیں میں یہ وہ ہوئی. حضرت علی نے کتنا شاندار جواب دیا جس کو شیخ موقف نے لکھا، فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس لیے ہوا، انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ. فاروق اعظم کے زمانے میں اس لیے ہوا، مجھے مشورہ ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ. عثمان غنی کے زمانے میں اس لیے ہوا، انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، اور میرے حکومت نے اس لیے کچھ نہیں، اب مجھے مل گئے تمہارے جیسے. اب جس کو تمہارے جیسے مل جائے تو کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کتنا اخلاص ہے حضرات میں اور آپس میں محبت میں، کہ انہوں نے کہا جس کو تمہارے جیسے مشورہ دینے والے مل جائے تو کیا سمراٹ ہوں، کیا پل ہوگا، یہ تم خود ہی سوچ سکتے ہو. یہ جواب دے کر سائل کے منہ کو بند کر دیا. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر رحمت و اقبال کی باری فرمائی.